میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارک پر کچھ تشریح عرض کی جائے گی۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: عن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر یہ کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو مضمون ہے وہ ہے استقامت کا، ایمان پر استقامت، جس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایمان پر استقامت کیا ہے؟ کہ پہلے تو بندہ ایمان والا ہو، اگر ایمان والا نہیں ہے تو ایمان لائے، اور ایمان والا ہے، جیسے ہم پیدائشی طور پہ مومن ہوتے ہیں، حالت کفر سے معاذ اللہ حالت اسلام کی طرف نہیں آئے، الحمدللہ ہم حالت اسلام میں ہی شروع سے ہیں، بچپن سے ہیں، تو ایمان ہونے کے بعد اس ایمان پر آدمی ثابت قدم رہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہاں بطور خاص بیان فرمایا کہ یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن یقینی بات ہے کہ صرف اللہ پر ایمان تو مکمل ایمان نہیں ہے اور نہ ہی یہ کفایت کرنے والا ہے۔ اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان، اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان پر ایمان، یا کم از کم مسلمان ہونے کے لیے جو ابتدائی طور پہ اقرار ضروری ہے اس میں توحید اور رسالت، یہ دو چیزیں تو شامل ہیں۔ تو جو اظہار ایمان کا طریقہ ہے وہ پورے کا پورا یہاں پر مراد ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر ڈٹے رہنا، کسی بھی قیمت پر ایمان ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ جان چلی جائے، مال چلا جائے، کوئی دنیا کی عزیز سے عزیز شے چھوٹ جائے، لیکن ایمان نہ چھوٹے، یہ استقامت، اور مرتے دم تک اس ایمان پر ثابت قدمی رہے، یہ ضروری۔ احادیث مبارکہ میں استقامت اور ایمان پر خاتمے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، بڑا زور دے کے اس کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر بھی حدیث مبارک تو جیسے یہ بھی ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، بندے کا خاتمہ کیسے ہوا اعمال کا ثواب اس بنیاد پر ملے گا۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہے تو اعمال کا ثواب ملے گا، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں تو زندگی کی ہوئی جملہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آخرت کے اندر ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کے بدلے دنیاوی کوئی اجر عطا فرما دے، دنیاوی بدلہ عطا فرما دے، تو یہ قرآن پاک کے اندر مذکور کہ کفار عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہے لیکن آخرت کے ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو خاتمے پر دار و مدار ہے، ایمان پر خاتمہ بڑا ضروری ہے، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں تو پھر سارے کے سارے اعمال گئے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نبی کی اپنی اولاد کو وصیت کا بیان ہے، انہوں نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں، حالت ایمان میں، یعنی موت آئے تو حالت ایمان کی ہو، حالت اسلام کی ہو، کیونکہ اسی کے اوپر ہر چیز کا مدار ہے۔ استقامت کی جو اہمیت ہے وہ اس آیت سے، ان احادیث سے بھی واضح ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر ہے جس کے ابتدائی الفاظ وہی ہیں جو اس حدیث مبارک میں ہیں، جیسے یہاں فرمایا گیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہا، پھر اس پر ڈٹ جا، اسی مفہوم کی آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں استقامت کے فضائل بھی بیان فرمائے، استقامت کی برکتیں بھی بیان فرمائے، استقامت کا اجر کیا ہے، بدلہ کیا ہے، وہ بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں اور غم نہیں کھاؤ اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور وہ فرشتے ایمان پر استقامت والے لوگوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے اس دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں، اور تمہارے لیے آخرت میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارے دل چاہیں گے تمہیں آخرت میں ہر وہ شے ملے گی، اور آخرت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہے جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ یہ ہے ایمان پر استقامت کے فضائل۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائی، پہلی بات فرمائی کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، جنہیں ایمان پر استقامت نصیب ہے ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ مفسرین نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ممکن ہے کہ عام دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر اترتے ہوں اور انہیں بشارتیں دیتے ہوں، لیکن بطور خاص فرمایا گیا کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور عالم غیب آخرت کا معاملہ کھل جاتا ہے، اب اس وقت دنیا سے جانے کی گھڑی ہے اور آخرت میں داخل ہونے کی گھڑی، اس وقت اللہ کے فرشتے ان پر آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں خوف نہ کرو، آگے کے معاملات کا خوف نہ کرو، اور دنیا چھوٹنے کا غم نہ کرو، اور اس جنت کی بشارت وصول کرو جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اس دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، لہذا اب موت کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، ہم دوستی کا ثبوت دیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم اپنی دوستی نبھائیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں آخرت میں ہر وہ شے موجود ہے جو تمہارا دل کرے گا، اور جو تم مطالبہ کرو گے مانگو گے تمہیں وہ بھی عطا کیا جائے گا، گویا جو منہ سے بولو گے وہ بھی ملے گا اور جو دل میں چاہو گے وہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی زبان سے بولنا جو ہے تب بھی ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، لیکن دل میں چاہو گے اور تمہیں وہ ملے گا، جنت کے اندر تمہیں وہ بھی ملے گا۔ یہ فضائل ہیں ایمان پر استقامت والوں کے، جو مرتے دم تک ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، ان کا ایمان متزلزل نہیں کر سکتی، ان کا ایمان نہیں جاتا بھلے ان کی جان چلی جائے، ان کا ایمان نہیں جاتا بھلے ان کی جان چلی جائے۔ خاص ظالم ظلم کرے اور جھوٹے دلائل دینے والے وسوسے ڈالے، شیطان وسوسے ڈالے، ان کے ساتھی، ان کے پڑھانے والے، ٹیچر، پروفیسر، جو مرضی نت نئی چیزیں ان کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کریں، ان کا ایمان نہیں جاتا، ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فضائل ہیں کہ موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، غم نہ کرنے کا بولتے ہیں، خوف نہ کرنے کا بولتے ہیں، اور اپنا ساتھ اور اپنی دوستی کا ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ استقامت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جتنی یہ اہم ہے اتنی ضروری ہے، جتنی یہ اہم ہے اتنی ضروری ہے۔ تو استقامت کا حصول بڑا معنی رکھتا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اب یہ استقامت کس طرح نصیب ہو، ایمان کے اوپر ایسی استقامت کیسے نصیب ہو، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر بھی استقامت چاہیے، ایمان پر بھی استقامت ضروری، اس کے ساتھ اعمال صالحہ پر بھی استقامت ضروری، ورنہ بعض اوقات اعمال صالحہ پر استقامت نہیں ملتی اور بعض اوقات معاذ اللہ ایمان پر استقامت نہیں ملتی، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو وہ استقامت حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، ایمان پر تو اہم ترین ہے اور اعمال صالحہ پر بھی بڑی ضروری ہے۔ استقامت حاصل کرنے کے مختلف طریقے، میں یہاں پر چند ایک طریقے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم وہ سیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کے مطابق استقامت کو پانے کی کوشش کریں۔ استقامت حاصل کرنے کا پہلا طریقہ ہے، وہ تو ہے کہ صاحب استقامت لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، جو ایمان میں بڑے مضبوط ہیں، جن کا ایمان بڑا مضبوط ہے، جن کے دل ایمان سے لبریز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور دل ہیں، ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ ایمان کی استقامت جتنی اچھی اور نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، وہ شاید ہی کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتی۔ صحابہ کرام کی جو عظمت و شان ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہوا، آپ کی باتیں سننا نصیب ہوا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف ملا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری امت کے اندر سب سے افضل ترین گروہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، سب سے افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے جو فضائل بیان فرمائے، ان میں جو سب سے اہم اور پہلا جو فضیلت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ سارے فضائل بیان کیے، وہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع میں، سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، ان کی پیشانیوں میں نشانی ہے سجدوں کے نشانہ سے، سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود، سجدوں کے نشان، سجدے کر کے ان کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے، ان کی پیشانی میں سجدے کا نور نظر آتا ہے۔ یہ سارے فضائل ہیں، لیکن سارے فضائل سے پہلے کیا بیان کیا؟ فرمایا والذین معہ، جنہیں حضور کی معیت نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حضور کا قرب نصیب ہے، ان کی پہلی فضیلت یہ ہے، اور یہ فضیلت ساری فضیلتوں سے بڑھ کر ہے، اور امت کے اندر ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ تو جو صحبت کے اثرات ہیں، جو کمپنی کے کسی کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات ہیں، وہ بڑے بدی ہی ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث مبارک بھی ہے جو صحبت کے اثرات کو بیان کرنے پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا مثل الجلیس الصالح کا مثل صاحب المسک ان لم یصبک منہ شیء اصابک من ریحہ ومثل جلیس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواده اصابك من دخانه. فرمایا اچھے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے جیسی ہے. اچھے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے جیسی ہے. اگر تجھے اس سے کچھ مشک نہیں ملے گا تو خوشبو تو ملے گی. اگر تجھے اس سے مشک نہیں ملے گا تو خوشبو تو ملے گی. اور برے ساتھی کی مثال دھونکنی چلانے والے جیسی ہے. جو بھٹی چلاتا ہے بھٹی چلانے والے جیسی ہے. اگر تجھے اس کی سیاہی نہیں پہنچے گی, اس سے اڑ اڑ کے سیاہی نہیں پہنچے گی تو دھواں تو پہنچے گا. یعنی کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوگا. اچھی صحبت سے اگر پورے کے پورے رنگے نہیں جاؤ گے تو کچھ تو رنگے جاؤ گے. اور بری صحبت سے پورے کے پورے تباہ نہیں ہو جاؤ گے تو کچھ تو بربادی آئے گی آئے گی, کچھ تو برائی منتقل ہوگی. تو فرمایا اچھے اور برے ساتھی کی یہ مثال ہے. اور یہ ایک بدی ہی بات ہے کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. جو لوگ محنتی لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کے اندر بھی محنت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جذبے والے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور کام چور اور ہڈ حرام لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب بھی جناب اسی طرح کام چور بنے ہوتے ہیں. اسی طرح نشئی لوگوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے, نشئیوں کی چرسیوں کی بھنگیوں کی جو ان کے پاس بیٹھتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, مہینہ نہیں گزرتا یہ بھی نشئی بن کے بیٹھا ہوتا ہے, یہ بھی بھنگی ہوتا ہے چرسی ہوتا ہے, یہ بھی اسی طرح جناب سگریٹ پی رہا ہے, یہ بھی اسی طرح ایڈکشن کا شکار ہے, یہ بھی اسی طرح نشے کی لت کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ بری صحبت. مجرموں کی صحبت میں بیٹھے قاتلوں کی چوروں کی ٹھگوں کی تو نتیجہ کیا ہوگا, چند دنوں کے بعد چوری کے جراثیم اس کے اندر بھی پائے جائیں گے, اس کے اندر بھی اثرات آ جائیں گے ٹھگنے کے. تو یہ ہے بری صحبت کے اثرات. اسی طرح اچھی صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو یہ اچھی بری صحبت کے اثرات مسلم ہیں. جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ویسے اثرات لیں گے. اب ہمیں مطلوب کیا ہے, ایمان پر استقامت. تو کیا کسی گمراہ آدمی کی صحبت میں بیٹھ کے ایمان پر استقامت ملے گی؟ نہیں. اس آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان پر استقامت ملے گی جسے خود ایمان پر استقامت نصیب ہے, جو خود اپنے عقیدے میں اچھا ہے, جو خود اپنے عقیدے پہ مضبوط ہے, جس کا ایمان خود سٹرانگ ہے, جس کے دل میں خود محبت کا دریا موجزن ہے, اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان پر استقامت نصیب ہوگی. اور یہ الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے جانے والے, جو اجتماع میں جانے والے ہیں, جو قافلوں میں سفر کرنے والے ہیں, جو اچھی صحبت اختیار کرنے والے ہیں, پہلے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے لیکن یہ صحبت ان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. یہ مدنی ماحول ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اور وہ کہ جو نہ جانے کیا تھے وہ کیا سے کیا بن جاتے ہیں, کیسی برائیوں سے نکلتے ہیں کیسی اچھائیوں میں آ جاتے ہیں, کن بری لتوں اور عادتوں کا شکار ہوتے ہیں, کن اچھی خصلتوں سے موصوف ہو جاتے ہیں. وجہ وہ صحبت ہے. وہ اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں تو انہیں نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے, ایمان پر استقامت بھی ملتی ہے. تو ایمان پر استقامت جیسا کہ میں نے عرض کیا اور ہم جانتے ہیں کہ بڑی ضروری ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان پر استقامت کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ضرور اختیار کرنا چاہیے, ضرور اختیار کرنا چاہیے. یہ پہلا طریقہ ہے جو ایمان پر استقامت حاصل کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ صالحین, نیک لوگ, بزرگان دین, سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, آئمہ دین, ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے, ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے. جب ہم بزرگان دین کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں, جب ہم صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو ایک ڈھارس ملتی ہے, ایک سہارا ملتا ہے, ہمارے ایمان کو ایک ٹیک ملتی ہے, ہمارے ایمان کو ایک زندگی ملتی ہے, ایک جلا ملتی ہے, اس کے اندر ایک فریشنس پیدا ہوتی ہے, ایمان کے اندر ایک تجدید پیدا ہوتی ہے جب ہم نیک لوگوں کے حالات زندگی پڑھتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں جب ہم ان کی احوال زندگی کا, ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر, حضرت یاسر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کر کے کتنی مصیبتوں کا مقابلہ کیا، کتنی مشقتوں کا مقابلہ کیا، کتنی تکالیف کا سامنا کیا، اور کسی بھی صورت ایمان نہ چھوڑا، ان کے حالات پڑھ کے ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمیں بھی موٹیویشن ملتی، ہمیں جذبہ ملتا ہے، ہمیں ہمت ملتی ہے کہ ایمان کے اوپر ہم نے ڈٹ کے رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائے کہ واقعات کے بیان سے، سیرتوں کے بیان سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب جو رسولوں کی خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو آپ کے سامنے مختلف نبیوں رسولوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو قوت عطا کرے، آپ کے دل کو ہمت عطا کرے، آپ کے دل کو مضبوطی اور پختگی عطا کرے۔ تو پتہ چلا کہ واقعات سے ایمان کو قوت ملتی ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ جیسے ہم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت پڑھے، قرآن پاک کے اندر جو بیان کی گئی ہے، تو اس سے آدمی کو بڑا جذبہ ملتا ہے۔ کیسے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال تک نیکی کی دعوت دیتے رہے، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 40-42 تقریباً، یا کچھ اس سے کم زیادہ ہوں گے، لیکن 40-42 کی روایت۔ یہ 42 آدمی 950 سال میں مسلمان ہوئے، لیکن کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت ہار دی؟ کیا انہوں نے دین کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیا؟ نہیں، تا دم آخر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اعلانیہ، خفیہ، ظاہراً، باطناً، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ کا پیغام دیتے رہے 950 سال تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ نوح کتنا اچھا بندہ ہے، نوح کتنا اچھا بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا عزم تھا، ایسا حوصلہ تھا، اتنی قوت برداشت تھی، ایسی استقامت تھی، ایسا جذبہ تھا کہ 950 سال تک کوششیں کرنے کے باوجود صرف 40-42 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچانے پہ لگے ہوئے، تو اس سے ہمت ملتی، اس سے حوصلہ ملتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں اور قوم الٹا آپ کو آگ میں پھینک رہی، آگ میں ڈال دیا، نمرود کی آگ میں ڈال دیا۔ آپ کو اتنا تنگ کیا، وطن سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، آپ کو مختلف طریقوں سے آزمایا، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے افراد آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، چچا آزر آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس نے بھی بڑی دھمکیاں دی، بڑا کچھ کہنا شروع کر دی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کھڑے رہے، اسی طرح اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ عز و جل نے جو حکم دیا تھا وہ پہنچاتے رہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو حوصلہ ملتا، ہمت ملتی، دل مضبوط ہوتے ہیں۔ تو سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا یہ ایمان کی استقامت کا بڑا عمدہ ذریعہ ہے۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کئی کتابیں ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2 جلدوں میں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں جدا جدا کتابیں موجود ہیں، حلیت الاولیاء کا ترجمہ ہے، نیک لوگوں کے واقعات وہ ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر کتاب موجود ہے، صحابیات کی سیرتوں پر کتابیں موجود ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ موجود ہے۔ ان کا مطالعہ کرے تو ایمان کو مضبوطی ملے گی، ایمان پر استقامت نصیب ہوگی۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان پر استقامت کی دعا کی جائے، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمانا، موت تک ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں۔ یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، دعا بھی بڑی اہم ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، اس کی بندگی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، جو قادر ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنی ہے، عرضی پیش کرنی، درخواست پیش کرنی ہے، دعا اس کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ ایک مرتبہ نہیں، کتنی ہی مرتبہ سیدھے راستے پر استقامت کی دعا کا فرمایا. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنتیں ہیں، نفل ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے اندر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو یہ ہر نماز میں جو دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلتا رکھ، سیدھے راستے پہ چلتا رکھ، یہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو داخل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں بار بار صراط مستقیم پر استقامت کی دعا مانگی گئی ہے. صراط مستقیم پر استقامت کی دعا ہے، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا کے رکھنا، سیدھے راستے پہ چلا کے رکھنا. تو یہ دعا ہے جو نماز کے اندر داخل کر دی گئی، اور اس دعا کی برکت سے ایمان پر استقامت بھی ملتی. لیکن معنی کو ذہن میں حاضر رکھیں، اس کا ترجمہ ذہن میں حاضر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کریں. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی ایمان پر استقامت، ہدایت پہ ثابت قدم رہنے کی دعا کا بیان ہے. چنانچہ ارشاد ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 8. ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. پہلا جو آیت مبارکہ کا جملہ ہے وہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما رکھی ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ اپنے معمولات کے اندر جو ہے وہ شامل کر لی جائے، کہ ہدایت کی دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ایمان پر استقامت نصیب ہوگی. چوتھا ذریعہ بنیادی طور پر ایک احتیاط ہے. یوں کہہ لیں کہ پہلی جو چیزیں تھیں وہ بمنزلہ دوا کے تھیں، اور یہ بمنزلہ پرہیز کے ہیں. پرہیز کیا ہے؟ پرہیز یہ ہے کہ ایمان پر استقامت چاہیے اور یقیناً چاہیے، تو ضروری ہے کہ ان لوگوں کی صحبت سے دور رہیں جو ایمان میں خلل ڈال سکتے ہیں، جو ایمان میں کمزوری کی وجہ بن سکتے ہیں، جن کی باتیں عقیدہ خراب کر سکتی ہیں، جن کی کتابیں ذہن کو خراب کر سکتی ہیں، ان سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. اب غور کریں کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. گمراہوں کے راستے سے بچا کے رکھنا، اور جن پر تیرا غضب ہے ان کے راستے سے بھی بچا کے رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ تو بذات خود ہی کافی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے، دعا پوری ہو گئی. لیکن اللہ تعالی نے ہمیں مزید سمجھانے کے لیے اگلے جملے میں ارشاد فرما کہ صراط مستقیم پر چلنے کے ساتھ یہ بھی دیکھ لو کہ صراط مستقیم ہے کیا. صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو ولیوں کا راستہ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، صالحین کا راستہ ہے. اور اس کے ساتھ فرما دیا کہ وہ جو دوسرا راستہ ہے اس سے بچ کے بھی رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گمراہ لوگوں کا راستہ، جو غضب کا شکار ہیں ان لوگوں کا راستہ، اے اللہ اس راستے پر نہ چلانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کے راستے پر چلے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ برے لوگوں کے راستے سے بچ کے رہیں۔ اگر اس سے بچیں گے نہیں تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی بھی وقت وہ راستہ کسی بھی چیز کی وجہ سے اٹریکٹ کرے، کشش کرے، کھینچ رہے اپنی طرف، اور آدمی کا دین ایمان جاتا رہے۔ اور وہ جو شروع کے اندر میں نے عرض کیا کہ صحبت کے اثرات ہیں، تو جیسے اچھی صحبت کے اثرات ہیں تو بری صحبت کے بد اثرات بھی ہیں، بری صحبت کے برے اثرات بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غلط لوگوں کی صحبت سے بچنے کا بتشریع باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد ہوتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 68، ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے بندے اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ یعنی اولاً تو ظالموں کے پاس بیٹھنا ہی نہیں، یہاں ظالم سے مراد صرف وہ ظلم نہیں ہے جو ظاہری ظلم ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے جن کا عقیدہ خراب ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یعنی جیسے کافر ہے تو کافر اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس قوم ظالمین، بلکہ اس قوم ظالمین کا سب سے پہلا مصداق ہے ہی کافر، کیونکہ آیت مبارکہ جس سے آپ کو سباق میں ہے اس سے تو مراد پہلے نمبر پہ وہی لوگ ہیں جو عقیدے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جیسے کافر ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ اور بھول کر بیٹھ جاؤ، فرمایا شیطان اگر تجھے بھلا دے، اگر بھول کے بیٹھ جاؤ تو یاد آنے کے بعد اٹھ جاؤ، یاد آنے کے بعد نہ بیٹھنا۔ پتا چلا کہ اولاً تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہی منع، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہی منع، اور اگر بھول کر بیٹھ بھی جائے تو جب یاد آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کے پاس بیٹھنے سے، تو اس وقت اٹھ جائے، اس وقت اٹھ جائیں۔ ورنہ ایمان بڑی نازک چیز ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنی نازک ہے، اور جتنی قیمتی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، اس ایمان پر ہمیشہ کی جنت ہے یا اس ایمان کے چلے جانے پر ہمیشہ کی جہنم ہے، یہ ہے اس کی قیمت۔ اور اتنی نازک چیز ہے کہ انسان کا دل جو ہے بس وہ ایسی ایک عجیب چیز ہے کہ بعض اوقات تو کسی کی دو باتوں کی وجہ سے سب ایمان گھوم کے رہ جاتا ہے، سب ایمان گھوم کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب جب کانا دجال نکلے گا، تو اب چونکہ وہ بہت ساری رنگ برنگی چیزیں دکھائے گا، مختلف شعبتیں دکھائے گا، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو پانی برسنا شروع ہو جائے گا، زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو بڑے بڑے فصلیں اگائیں گی، حتیٰ کہ مردے کو زندہ کر دے گا، تو دجال کی اتنی اس کے شعبے ہوں گے۔ تو کچھ لوگ بولیں گے یار سنا ہے دجال بڑے کرتب دکھاتا ہے، بڑے رنگ برنگی چیزیں دکھاتا ہے، جا کے دیکھیے تو صحیح کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہوں گے یہ ایمان والے جانے والے، اور جائیں گے کیوں؟ تماشا دیکھنے، کہ دجال کا تماشا دیکھتے کیا کیا چیزیں دکھاتا ہے۔ لیکن جب جائیں گے اور اس کے کرتب اور شعبے دیکھیں گے تو اس پر ایمان لے آئیں گے، کافر ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے۔ گھر سے نکلے تھے شعبے دیکھنے کے لیے، لیکن ایمان پر استقامت ایک جھٹکے کے اندر گئی۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں یار میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں جہاں مرضی چلا جاؤں، میں جیسے مرضی لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤں، میری تو ہر طرح کی گیدرنگ ہے، میں تو ہر جگہ چلا جاتا ہوں، ہر جگہ بیٹھ جاتا ہوں، میرے اوپر نہیں فرق پڑ سکتا کوئی، میرا ایمان اسلام بڑا مضبوط ہے، میرا عقیدہ بڑا سالڈ ہے، ہم تو پکے ہیں، ہم نہیں بدل سکتے۔ لیکن اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہریوں کے پاس پڑھنے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دہریے بن کے آتے ہیں، اور دہریے نہیں ہوتے تو اپنے ایمان کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ضرور ہو جاتے ہیں، وہ وسوسے کی حد تک ہوتے ہیں یا ایمان ہی اس سے زائل ہو چکا ہوتا ہے، وہ جو تصدیق ہے، یقین ہے، وہ زائل ہو کے شک اس کی جگہ لے دیتا ہے۔ میں نے خود ایسے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھی ہیں، حالات زندگی پڑھی ہیں، جو مسلمان تھے، کفار سے جا کے پڑھے، اور جب اپنی حالات زندگی لکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس پڑھنے کی وجہ سے، ان کے پاس رہنے کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئیوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ہم دہری ہو گئے، ہم نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا، ہماری نزدیک مذہب جو ہے وہ معاذ اللہ ایک فضول چیز ہو گیا. یہ میں نے خود پڑھا ہے, میں اس کا نام بھی کتابوں کا دے سکتا ہوں اور جو رائٹرز ہیں ان کا نام بھی دے سکتا ہوں, لیکن مناسب نہیں تو اس لیے میں نام نہیں عرض کرتا. لیکن جو شاید جن لوگوں نے ان کتابوں کو, اس طرح کی کتابوں کو دیکھا ہوگا, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کن کتابوں کی بات کر رہا ہوں, کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو تھے مسلمان, پیدائشی مسلمان, ماں باپ نے اسلام جو ہے وہ سکھایا لیکن تھوڑا بہت, وہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا, اور حوالے کر دیا ان لوگوں کے جو خدا کو ہی نہیں مانتے, جو خدا کے وجود کے منکر ہیں, ان کے حوالے کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان دہریوں کی نظر میں تو کوئی چیز نہیں ہے, انہوں نے تو جناب پڑھایا اور بس ختم. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے لبرل اور سیکولر لوگوں کے نزدیک بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو, تو ٹھیک ہے, ایمان تو بندے کا ذاتی معاملہ ہے, کوئی رکھے نہ رکھے, قبول کرے نہ کرے, ایمان پر ثابت قدم رہے نہ رہے. تو سیکولر اور لبرل لوگوں کا کہنا اپنی جگہ, ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھنا ہے, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کتنا اہم ہے. ایمان ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو صرف ریسرچ کرنے کے تحقیق کے چکر میں کہیں ٹوکرے میں پھینک کے آ جائیں, کسی کوڑے کے اندر پھینک کے آ جائیں. ایمان ایسی چیز نہیں ہے, ایمان وہ ہے جس پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہے, جس کے اوپر ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں, نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ ہے ایمان, ایمان کی اہمیت ایسی ہے. تو لہذا یہ جو ریسرچ کے چکر میں, اور جناب ٹھیک ہے جی پڑھنے کے لیے, ہم تو سائنس پڑھنے جاتے ہیں نا, ہم تو فلاں پڑھنے جاتے ہیں, جہاں مرضی چلے جائے, ایسا نہیں ہے. ایمان بہت قیمتی ہے. اس طرح کے لوگوں کے, اس طرح کے جملوں کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے, اور ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے جو ایمان کے بارے میں اس طرح کے درس دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ایمان کی اہمیت ہی دلوں سے نکل جائے. تو یہ وہ اثرات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بری صحبت کے اثرات کیا ہے, خراب عقیدے والے کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, ارشاد فرمایا ایک خاص گروہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, کیونکہ ایسے گروہوں نے پیدا ہونا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اسلام کا نام رکھ کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کوئی عقیدہ اپنا لے گا, کوئی عقیدہ اپنا لے گا. شروع اسلام کے زمانے میں تقدیر کے منکر, یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تقدیر کے منکرین کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گروہوں کے بارے میں فرمایا, ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم, فرمایا کہ خراب عقیدے والے لوگوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو, خود ان سے دور رہو انہیں اپنے سے دور رکھو, کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو تمہیں فتنے میں ڈال دیں. تو یہ حدیث و مبارک کے اندر حکم دیا گیا. اور ہمارے بزرگان دین جنہیں اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ تھا, ایمان کی عظمت کا پتہ تھا, وہ عالم ہونے کے باوجود, علم کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود, وہ کسی ایسے بندے کی بات ہی نہیں سنتے تھے جس کے عقیدے کے اندر خرابی کا پتہ ہوتا. چنانچہ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, مشہور عالم دین جن کی خوابوں کی تعبیریں بڑی مشہور ہیں, امام ابن سیرین خوابوں کی تعبیر میں سب سے پہلا نام انہی کا آتا ہے. اور یہ صرف خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں تھے, یہ قرآن اور حدیث کے بھی بڑے ماہر تھے, اور یہ بڑے آئمہ میں سے ہیں, بڑے ماہر علماء میں سے ہیں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے, کچھ لوگ آئے, دو یا ایک, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سنانا چاہتے ہیں. فرمایا میں نہیں سنتا. جو پاس لوگ بیٹھے تھے وہ تو حیران ہو گئے ہیں, ارے حضرت نے کیا کہہ دیا, قرآن کی آیتیں نہیں سنیں گے. ان لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو حدیثیں سناتے ہیں. فرمایا مجھے نہیں سننی, سنی ہی نہیں, نہ آیت نہ حدیث, نہیں سنی, اٹھ کے چلے گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا کیا, قرآن سننے سے منع کر دی, حدیث سننے سے منع کر دی. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جس کا خلاصہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے عقیدے میں خرابی ہے, ان کے عقیدے میں خرابی ہے, مجھے ڈر تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور اس کی وہ تشریح کریں جو غلط ہے, اور وہ تشریح میرے دل میں نہ بیٹھ جائے, وہ تشریح میرے دل میں نہ بیٹھ جائے, کہیں میرے ہی ایمان کا مسئلہ نہ کر دیں. یہ ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, امام ہیں, محدث ہیں, عظیم عالم ہیں, اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ کسی کی غلط تشریحات سنو گے تو نتیجہ خطرناک نکل سکتا ہے. جیسے آج کل تو یہ حال ہے کہ غیر مسلم قرآن پاک کی تفسیریں لکھ کے اور تقریریں کر کے انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہیں, انہوں نے مختلف انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں, اور نت نئے لوگ آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن پاک کی تشریحات کرتے ہیں کہ پچھلے 1400 سال کے اندر علماء نے قرآن پاک کا وہ مفہوم بیان نہیں کیا جو نتنے بیان کرنے والے آ جاتے ہیں, جو حدیث کو مانتے ہی نہیں, حدیث کے منکر ہے, حدیث کو مانتے ہی نہیں, وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں, وہ سب سے زیادہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں. تو اب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو ہی نہیں مانتا اور وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے, تو آپ خود غور کر لیں اس کی تشریح کیسی ہوگی. اب اگر ایسے لوگوں کی تشریح سنیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. لہذا بڑا ضروری ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اچھی صحبت بھی اختیار کی جائے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے. تو یہ چار میں نے طریقے عرض کیے, نیک لوگوں کی صحبت, اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول موجود ہے, سلف صالحین بزرگان دین کی سیرتوں کا مطالعہ, تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا, اور چوتھے نمبر پہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچانا کہ جن کی نظر میں ایمان کی اہمیت ہی نہیں, جن کی باتیں ایمان کو متزلزل کر سکتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچے اور ان طریقوں کو اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ہمارا جینا بھی ایمان پر ہو, ہمارا مرنا بھی ایمان پر ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث سے رسول لایا ہوں, میں حدیث سے رسول لایا ہوں.